يسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہیں. یہ وہ آیت مبارکہ ہیں کہ جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ مسرت ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور خوشی کی وجہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت سے مانگنے کو کہا گیا ہے اور نا امیدی سے منع کیا گیا ہے. چنانچہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور ظلم سے مراد ہے گناہ کیے، چاہے شرک کیا ہو یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے کام کیے ہوں، بہرحال یہ سب ظلم میں داخل ہے. جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے ان کو آپ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، مغفرت فرما دیں گے. کیوں؟ انه هو الغفور الرحیم، وہ بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کی مغفرت کا معاملہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو بہت زیادہ سمجھ کر کہ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ آسمان و زمین ان گناہوں سے بھر گئے ہیں یا سمندروں کے جھاگ سے زیادہ ہیں. تو بعض لوگ اپنے گناہوں کو بہت زیادہ سمجھ کر پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی سواری عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس سواری میں بیٹھ جائیں تو سارے گناہ ختم ہو جاتے. اور وہ سواری کیا ہے؟ وہ سواری ہے توبہ کی، کہ بس آدمی اس سواری میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، اور پھر دیکھیے کہ سارے گناہ کیا بیچتے ہیں. بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ سمندر اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ سارے کراچی کی نجاستیں، گندگیاں، پیشاب پخانے اس میں جا کر گرتے ہیں، لیکن ایک موج آتی ہے اور سمندر ویسا کا ویسے ہی پاک صاف ہوتا ہے، کوئی ناپاک نہیں ہوتا. تو سمندر کے اندر اللہ نے جس موج میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ سمندر کو ناپاک نہیں ہونے دیتا، تو خود اللہ رب العزت کی رحمت کی موج کیسی ہوگی؟ گنہگار بندوں پر جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتے ہیں تو پھر ان کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں. بس بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف ہم چلیں تو صحیح، رجوع تو کریں اللہ کی طرف، مسجدوں میں آئیں، خانقاہوں میں جائیں، اللہ اللہ کریں، اس کو یاد کریں، گناہوں کو ترک کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. دوسری بات ایک اور بھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی کفر ہے. مایوس ہونا کفر ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے تو بہت گناہ ہیں صاحب، اس کا مطلب ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے میرے گناہ معاف کرنا، والعیاذ باللہ. کیا واقعتاً ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں گناہوں کو ختم کرنے پر یا مغفرت کرنے پر؟ تو اس لیے گویا ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے اس بات کا کہ میرے گناہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مخلوق میں ایسی خاصیتیں رکھی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں. دیکھیے سورج ہے, سورج سے کتنی مخلوق جو ہے وہ پل رہی ہیں. سورج نہ ہو تو ہم سب بیکار ہو جائیں, سورج نہ ہو تو زمین اپنی فصلیں اگانا چھوڑ دے. جن جن جگہوں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض درخت ایسے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں, گھاس پیدا نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے سورج کی روشنی میں اتنی خاصیتیں رکھی ہیں کہ جہاں جہاں وہ چیز وہ روشنی پیدا ہوتی ہے پڑتی ہے وہاں وہاں چیزیں اپنی نشو نما پیدا کرتی, نشو پاتی ہیں چیزیں اور نمو ہوتی. لیکن جہاں وہ روشنی نہیں ہوتی, میرے حضرت والا نے ایک مثال دی کہ دیکھو بیل ہے, گائے ہے, یہ گوبر کرتی ہیں, تو اس میں دو حصے ہوتے ہیں اور سورج جو ہے وہ اس گوبر پہ بھی پڑتا ہے. اس کی روشنی کی وجہ سے اور اس میں جو ایک جاذبیت اللہ نے رکھی ہے تو زمین جو ہے وہ لکوڈ جو چیز ہوتی ہے وہ چوس لیتی ہے, اور اوپر جو چیز رہ جاتی ہے وہ گوبر جس کو اپلا کہتے ہیں وہ رہ گیا. تو دونوں ہی کارآمد ہو جاتے ہیں, نیچے کی چیز کھاد بن جاتی ہے, اوپر کی چیز اپلا بن جاتا ہے. آج کل تو گیس آ گیا, لیکن جہاں گیس نہیں ہے وہاں پوچھیں کہ ان اپلوں سے آدمی تندور بھی گرم کرتا تھا, چلم بھی لوگوں کی چلا کرتی تھی, اور نہ جانے کیا کچھ, اسی سے روٹی پکاتے تھے, اسی سے سارے کام کرتے تھے, گھروں میں اپلے ہوتے تھے. تو اس سورج کی روشنی نے جب گرمی آئی اس پر تو وہ جو لکوڈ تھا وہ زمین میں چلا گیا, کیونکہ زمین گرم ہوئی اور اس نے اس کی ساری نمی جو ہے وہ چوس لی. اور اس نمی نے کیا کام کیا کہ وہاں پر اب آپ گل نسرین بوئیں یا سنبل بوئیں یا ریحان وہاں پر بوئیں یا گلاب کا پھول کھلائیں, سب چیزیں کھلیں گی. ادھر تو گلاب کے پھول کھل رہے ہیں زمین سے اور ادھر اپلوں سے تنور روشن ہے, اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا. اس اپلے کو دیکھیں گے تو اس کا بھی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے بالکل. تو فرمایا کہ جس سورج کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ اس سے جو ہے گلاب کے پھول بھی نکل رہے ہیں اور اس سے دوسری چیزیں بھی پیدا ہو رہی ہیں اس کھاد سے, اور اس طاقت اللہ نے اس میں عطا فرما دی ہے, تو حالانکہ وہ نجس ہے. اور سورج جو ہے وہ اپنا کرم کو روکتا نہیں ہے کسی سے, یہ سوچے کہ بھئی یہ ناپاک چیز ہے میں اس پہ نہ پڑوں, ایسا نہیں. اسی طرح اللہ کی رحمت بھی ہر نیک پر, بد پر, سب پر اللہ اپنی رحمتوں کو روکتا نہیں ہے. اب جس کا جی چاہے فیض حاصل کر لے, جس کا جی چاہے توبہ کرے اور اللہ رب العزت کے دامن میں اپنے آپ کو چھپا لے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع. ایک موقع پر حضرت والا ہمارے بیان فرما رہے تھے ایک صاحب کے گھر میں, تو صاحب خانہ آگے بیٹھے ہوئے تھے, ایک اور صاحب جب آئے تو آپ نے آگے بلا لیا, آگے تشریف لے آئی. وہ آ کے ایسی جگہ بیٹھ گئے کہ پیچھے والا چھپ گیا. آپ نے فرمایا کہ بھئی ایسے بیٹھو کہ یہ نہ چھپیں, ایسے بیٹھو کہ یہ نہ چھپیں تاکہ نگاہوں کی گرمی انہیں بھی حاصل رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نگاہ جو ہماری پیدا کی آنکھ, اس کی گرمی سے بھی فیض پہنچتا ہے. اور یہ معمولی بات میں عرض نہیں کر رہا, یہ سلوک کا راستہ تے ہی اسی طرح سے ہوتا ہے, اس میں قابلیت شرط نہیں ہے. یہ بتا دوں, بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا شرط نہیں ہے, بلکہ بے حضرت والا فرماتے ہیں اور میں نے اکثر بزرگوں سے سنا کہ ہم نے کتب بھی نہیں کم کی ہے, کتب بھی نہیں زیادہ کی ہے, کتابوں کے مطالعے کم کیے ہیں, لیکن جو لوگ قطب ہیں, ابدال ہیں اور نیک لوگ ہیں, ہم ان کی صحبتوں میں رہ کر ان کے فیض سے ہم نے حاصل کیا. اور حقیقت بھی ہے, بڑی بڑی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں, بہت سارے آداب کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں, لیکن بزرگوں کی صحبت میں جا کر وہ آداب معلوم ہوتے ہیں. ایک صاحب ایک بزرگ کی خدمت میں آئے, ہمارے حضرت والا ہی کی خدمت میں, اور آ کر اپنے بیٹے کا تعارف کرایا کہ یہ میرے صاحب زادے ہیں. تو اللہ کے بندے تو فوراً ٹوکتے ہیں تاکہ اصلاح ہو جائے, مقصود اس کو رسوا کرنا نہیں ہوتا, مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی تربیت ہو جائے, کیونکہ جاتے ہیں اس مقصد کے لیے. تو اللہ فوراً فرمایا کہ ماشاءاللہ اپنی تعریف خود ہی کر رہے ہیں آپ, یعنی خود ہی لاٹ صاحب بن رہے ہیں. صاحب زادے کا مطلب کیا ہوا کہ صاحب کا بیٹا ہے, تو صاحب تو آپ ہوئے اور یہ آپ کا بیٹا ہوا, تو گویا کہ خود اپنے منہ میاں مٹھو بننا. اللہ فوراً فرمایا کہ میاں ایسے نہیں کہتے, جب کسی بزرگ کے پاس جاؤ صاحب زادگی مت دکھاؤ, وہاں جا کر بولو کہ یہ خادم زادہ ہے. اب یہ چیز کتاب میں لکھی ہوئی تو نہیں ملے گی، یہ بزرگوں کی صحبت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو بہر حضرت نے فرمایا کہ بھائی سامنے اس طرح بیٹھو کہ پیچھے والا چھپے نہیں، اور پھر فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آنکھوں سے بھی پلائی جاتی، اور پھر اس پر یہ بات بتلائی کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ، بڑے اللہ والے تھے، حالانکہ دنیاوی علوم کے ماہر تھے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کر لیا، اور قبول بھی اس طرح کیا کہ پھر جو ہے بس وہیں اسی در کے ہو کر رہ گئے۔ تو ایک مرتبہ جگر مراد آبادی جو بڑے شاعر بھی ہیں اور بعد میں اللہ نے انہیں بھی ہدایت دی، شروع کا زمانہ ایسے ہی گزرا کہ شراب و شباب میں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور حضرت خواجہ مجذوب صاحب ایک بار ان کو فرمانے لگے کہ خواجہ صاحب آپ تو میں سے پیتے ہیں، آپ جو ہے وہ شراب سے پیتے ہیں یا شراب پیتے ہیں، ہم تو آنکھوں سے پیتے ہیں۔ اور پھر اس پر اپنا شعر سنایا کہ میں کشو یہ میں کشی رندی ہے، میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آنکھوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہے ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو مرد مومن کی ایک نگاہ بلا شک و شبہ زندگی بدل دیتی ہے انسان کی، بشرطے کہ وہ صحیح مرد مومن ہو، تو اس کی نگاہ سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اور یہاں نگاہ سے مراد یہ بھی ہے کہ توجہ، اگر کسی کی توجہ کامل درجے کی ہوتی ہے کہ میں اس کو کچھ سکھلا دوں، اس کو کچھ ادب سکھلا دوں، اس کو کچھ دین سکھلا دوں، اور سامنے والا بھی چاہتا ہے کہ میں اس سے کچھ دین حاصل کر لوں، تو وہ لپٹا چپٹا رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بھائی مرغی کے بدن سے اگر انڈے لگے رہیں گے تو اس کی گرمائی سے ہی بچے نکلتے ہیں، اگر مرغی کہیں انڈے کہیں تو پھر وہ انڈے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان انڈوں کو مرغی کے نیچے رکھ دیں اور ایک خاص مدت تک وہ مرغی سہتی رہے تو اس میں سے انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں ایک خاص گرمی اور ہیٹ پر، لیکن اگر اس سے مرغی انکار کر دے یا انڈا ہی خود الگ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، گندا ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں جو ہے وقتاً فوقتاً اپنے شیخ کے پاس اور ان کے پاس حاضری کے علاوہ ان کے ساتھ لگے رہنا چاہیے، جب بھی موقع ملے، جتنا موقع ملے، تو انشاءاللہ اس سے بھی فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال مجذوب صاحب نے یہ شعر سنا کر فرمایا کہ تم تو شراب سے پیتے ہو اور ہم جو ہے وہ آنکھوں سے پیتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور یاد آ گئی کہ ایک اور مرتبہ مجذوب صاحب نے ایک شعر پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، تیرے ہوتے زمین سے کیوں ہو شرمندہ تیرے ہوتے زمین سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی، یعنی بادل آئے ہوئے ہیں، گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، اے مدینے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنی کالی گھٹاؤں کو کھول دیجئے، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں ان گھٹاؤں کی ضرورت نہیں۔ تو جو رحمت کی گھٹائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسائی ہیں، تو بلا شک و شبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شاعر سے یہ بات کہی، اور اس نے اپنے شعر میں اس بات کو کہی کہ اے زلیخا اپنے یوسف کو میرے یوسف پر ترجیح مت دے، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اے زلیخا اپنے یوسف پر میرے یوسف کو ترجیح مت دے، اس لیے کہ تیرے یوسف پر لوگوں نے انگلیاں کٹائی ہیں اور میرے یوسف پر سر کٹا دیے۔ مراد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ ترجیح مت دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پر تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی اپنی، جیسے کہ قرآن مجید گواہ ہے اس بات پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد پر لوگوں نے اپنے سر کٹا دیے، جہاد کیا اور اپنے آپ کے ایک حکم پر اپنے سر قربان کر دی۔ تو بلا شک و شبہ یہ، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم دعا مانگو تو درود شریف پڑھ لیا کرو آگے پیچھے، تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہے اور اللہ تعالیٰ بھی کریم ہے۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے۔ تو دو کریموں کے درمیان جب انسان آ جاتا ہے تو اس کی بخشش و مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب آدمی دعا مانگے تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی تک جب پہنچے تو سمجھے کہ اللہ کی رحمت مجھ پہ برس رہی ہے، اور جب اللہم صلی علی محمد کہہ دے تو سمجھ لے کہ دو کریموں کے درمیان میں آ گیا ہوں. اور کریم کس ذات کو کہتے ہیں بھائی؟ جو نالائقوں پر کرم کرتا ہے. تو ہم سب تو نالائق ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات کریم ہے، اس لیے اللہ کی ذات وہ ہے جو نالائقوں پر کرم کرے. ہمیں تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم کارآمد ہیں، ہم تو واقعتا نالائق ہیں. اور پھر اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ جو کریم ہے، جب ان سے کوئی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی ہی کریمی عطا فرماتے. تو بہرحال بزرگان دین کی صحبت میں رہنا، ان سے کچھ حاصل کرنا، یہ اصل چیز ہے. یہ جو سلوک کا راستہ ہے، اہل اللہ کا راستہ، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، اور جس میں آدمی اللہ اللہ کرنا سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. بقول حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، غالباً فرماتے ہیں کہ جب آدمی، لوگ تو اس سے ڈرتے ہیں نا کہ اگر ہم نیکیوں کی طرف آئیں گے، دین کے راستے پر آئیں گے، تو گناہ چھوڑنا مشکل ہو جائیں گے. فرمایا کہ ارے بھائی، گناہ چھوڑنا مشکل نہیں ہوں گے، بلکہ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دو تو گناہ جو ہے وہ چھوڑنا تمہارے لیے لذیذ تر کام بن جائے گا. یعنی گناہ چھوڑو گے اور اس سے لذت حاصل کرو گے کہ اللہ کا شکر ہے میری جان چھوٹی سے. چنانچہ کتنے لوگ ہیں کہ اللہ کے بندوں کی صحبتوں میں آئے، ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں. اب وہ جب گناہ انہیں یاد آتے ہیں تو ان کے آنسو بہتے ہیں، روتے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں تھے پہلے، اور اللہ نے ہمیں اپنے کتنے آسانی اور راحت میں ہمیں ڈال دیا. بیاج اتفاق سے ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو جو مشہور کرکٹر ہے سعید انور، اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہماری دکان پہ آئے ایک موقع پر یہ، اور رمضان شریف کے دن تھے. سب سے پہلے تو آتے ہی سرگٹ سلگائی، تو لوگوں کا اچھمبا بھی ہوا، اور کہا کہ عجیب آدمی ہے، بہرحال ہے تو مسلمان، اس لیے کم از کم اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے بعد کہا بھائی کافی پلواؤ مجھے، میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے. یہ واللہ عالم مجھے آج ہی ایک صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ آج اگر آپ ان کو کہیں کہ ایسا کام کریں تو. یہ اللہ کی دین، اللہ تعالیٰ جب عطا فرمائے، ہدایت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے کبھی کسی آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے خاص ایک دعا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو ہمیشہ مانگیے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مایوس نہیں فرمائیں گے، صراط مستقیم ملے گی. تو سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کیجیے. بزرگان دین کی صحبتوں میں جاتا ہے آدمی، بہت کچھ ملتا ہے. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، عجیب حال تھا، 12 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور ایک مرتبہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے قریب سے اور اتنے انہماک سے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں کے سرخ ڈورے بھی مجھے نظر آئے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب ہی میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میں نے آپ کو خوب دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم نے آج اچھی طرح سے مجھے دیکھا. تو یہ حضرات عجیب ان کے حال ہوتے ہیں. پھر شیخ فرماتے ہیں کہ رات کو 3 بجے اٹھنا، اور اس کے بعد پھر مسلسل اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، تہجد کی نماز میں 5-5 پارے تلاوت کرنا، اور اس وقت بعض اوقات دل سے ایسی آہ نکالتے تھے اور اللہ کا نعرہ نکالتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی. اور بعض اوقات جب یہ حال ہوتا تھا تو ایسی کیفیت میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے کہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتے تھے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، چونکہ خود زمیندار تھے، ایک کارندہ آیا، اور آ کر اس نے چاہا کہ زمین کے کچھ کاغذات تھے اس پر دستخط کرا لوں. تو حضرت جو ہے وہ اس عالم اور کیف میں تھے، فرمایا کہ کون ہو؟ تو بتایا گیا کہ فلاں ہوں میں. کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ اس لیے آئے ہوں کہ سائن کراؤں دستخط کرانے. اب دستخط کرنے کے لیے کہاں کرنے؟ کہ یہاں کرنے. پتا چلا اپنا نام بھول گئے. اب اس سے پوچھا کہ میرا نام کیا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا کہ اپنا نام بھی کوئی بھولتا ہے؟ تو پھر تھوڑا ڈانٹ کے فرمایا کہ نام بتاؤ. تو بتایا کہ عبد الغنی. تو پھر اس کے بعد سائن کیا. تو یہ کیفیات ہوتی ہیں، بعض اوقات تاری ہوتی ہیں، ہر وقت تاری نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اصل میں تا تائید کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے واقعات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئیں گے ان کے غلاموں کے ساتھ بھی آئیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جب اٹھتے تھے تو اس کے بعد تہجد اور قرآن مجید کی تلاوت، ہماری طرح تو نہیں تھی کہ ایک پارہ پڑھ لیا یا آدھا پارہ یا ایک آیت پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا بعض اوقات پوری سورہ بقرہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں آل عمران، تیسری میں نساء اور چوتھے میں سورہ مائدہ. تو کتنا یعنی یہ چار رکعتوں میں اتنے قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے، اور قرآن مجید پڑھنا بھی ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ جان چھڑانے والی بات، بلکہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ عمدہ طریقے سے پڑھتے تھے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صبح کا جب وقت ہو جاتا تھا تو کبھی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ عائشہ مجھ سے کچھ باتیں کرو، اور آپ کی باتیں وہ نہیں ہوتی تھی جو ہمارے میاں بیویوں کے درمیان ہوتی، اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عالم استغراق میں ہوتے تھے، آپ کا جہاز جو ہے وہ روح آپ کی وہ عرش اللہ کے عرش کا طواف کر رہی ہوتی تھی، اور پھر اس جہاز کو صبح چونکہ لینڈ بھی کرنا ہوتا تھا، لوگوں کو نماز بھی پڑھانی ہوتی تھی، تو اس مرحلے کے لیے آپ حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ مجھ سے کچھ باتیں کرو تاکہ اس کیف سے میں نکل کر اب زمین پر آ جاؤں، اس کیفیت سے نکل جاؤں. چنانچہ ایک موقع حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک ایسا ہی موقع تھا غالباً کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انتی، تو کون ہے؟ تو کہا کہ عائشہ. فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ کہا کہ بنت ابو بکر. کہا من ابو بکر، ابو بکر کون؟ کہا ابن ابو قحافہ. کہا کہ من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور میں وہاں سے جلدی سے ہٹ گئی، اور پھر صبح میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا. فرمایا کہ عائشہ میں اس کیفیت میں تھا کہ جب میری روح اللہ رب العزت کا عرش کا طواف کر رہی تھی اور میں اس عالم کیف و مستی میں تھا، لہذا اس کیفیت سے نکلنے میں ایک وقت لگتا ہے، لہذا میں کسی کو اس وقت نہیں پہچان سکتا. اللہ کے سامنے کوئی کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو بات وہی ہے کہ یہ چیزیں ایک عام آدمی کی سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب اس کا ادراک ہونے لگتا ہے تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں بھی آتی. تو بہرحال یہ راستہ جو راہ سلوک کہلاتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آدمی آ گیا تو بس اب ولی اللہ بن گیا، یا خدا نہ کرے اب گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا. بھائی بات یہ ہے کہ حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. راستہ ایسے ہی طے نہیں ہو جاتا، بلکہ اس میں آدمی آتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چل پڑتا. آدمی کہیں جا رہا ہے، جاتے جاتے اگر کہیں گر گیا تو کیا خیال ہے وہیں پڑا رہے گا کیا وہ؟ ارے بھائی اٹھے گا، اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑے گا، پھر چل پڑے گا. پھر اگر کہیں گر پڑا تو کیا پھر گر پڑا پڑا رہے گا؟ نہیں، پھر اٹھ کے چلے گا. تو اسی طریقے سے یہ راستہ بھی ایسا ہے کہ آدمی بعض اوقات گرتا بھی ہے، لیکن گرا پڑا نہ رہے وہاں پر. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. تو اسی طریقے سے ایک دن راستہ طے ہو جاتا ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی میں خود بھی جذبہ ہو، کچھ حاصل کرنے کی لگن ہو، اور اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر، سب سے بڑی بنیادی چیز. بعض بزرگان دین نے تو جنت کو بھی دوسرے مرحلے کی چیز کہا. اصل جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہمارے اعمال سے. جب اللہ راضی ہو گیا تو بھائی جنت تو خود بخود ملے گی، جنت تو خود بخود ملے گی. اس لیے اصل جو چیز ہے، سب سے اعلیٰ ترین چیز، وہ یہ کہ آدمی جو عمل کرے اس میں مقصود یہ رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکات، ہمارا حج، یہ سارے کے سارے اعمال یہ سب اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. حتیٰ کہ ہم راستے سے اگر کانٹا ہٹا رہے ہیں اس لیے اسی نیت سے ہو، کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، ایک ہی نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. بعض اوقات ہمارے کھوٹے عمل ہوتے ہیں لیکن، یا دوسروں کے عمل کھوٹے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کھوٹے عملوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں. ایک آدمی ہے، اس کی ذہنی صلاحیت بہت اچھی نہیں ہے، تو بھائی اگر خدا نہ کرے اپنے بچے کی ذہنی صلاحیت ایسی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اس بچے کو پھینک دیں گے کیا؟ ایسا نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے دوسرے کی اگر ذہنی صلاحیت کم بھی ہے تب بھی ہم ان کے ساتھ نرمی محبت سے پیش آئیں تو یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ سے متاثر بھی ہوگا, لیکن ہم اس لیے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے. اصل مقصد یہ ہو, آنے والوں کا مقصد بھی یہ ہو, نیتیں درست ہوں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. آج ایک صاحب جمعے میں تشریف لائے, راستے میں ملاقات ہو گئی, تو بہت دور سے غالباً نیو کراچی میں رہتے ہیں یا تو وہاں سے آتے ہیں, تو میں نے ان کو دیکھا تو مجھے پتا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج حضرت تقی صاحب تو تشریف نہیں لا رہے. فرمایا کہ بھائی میں جمعہ یہیں پڑھتا ہوں چاہے کوئی بھی آئے, کیونکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس یہاں جو بات ہوگی اصلاحی بات ہوتی ہے تاکہ مجھے فائدہ پہنچے اور میری اصلاح ہو جائے, میرا اصل مقصد یہ ہے, اور ورنہ ذات کسی کی مقصود نہیں. تو ماشاءاللہ نیت پر بات, حقیقت یہ ہے کہ آدمی سیکھنے کی نیت سے آئے, فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے آئے, اس نیت سے آئے کہ وہاں جا کر مجھے کچھ حاصل ہو جائے اور میری تربیت ہو جائے, میری اصلاح ہو جائے. اگر آدمی اس نیت سے آئے گا انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. خدا نہ کرے اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ میں دیکھوں گا کیا کہتے ہیں تاکہ میں تنقید کر سکوں یا اعتراض کر سکوں یا اشکال پیش کر سکوں, تو ایسے آدمی چاہے 100 سال بھی آتے رہے فائدہ نہیں پہنچتا. تو شروع میں آنے سے پہلے آدمی نیت کر لے کہ نیت کیا ہے ہماری, ہم آئے تربیت کے لیے, ہم حاصل کرنے کے لیے کچھ آئیں گے, یقیناً فائدہ ہو. اور خدا نہ کرے اگر اس یہ نیت نہیں ہے تو پھر کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ بڑے بڑے بزرگان دین کی خدمت میں جاتے ہیں اور سال ہر سال جاتے ہیں, لیکن ان کے اعمال دیکھیں, ان کے کام دیکھیں, ان کی اصلاح ہوتی نہیں. اس میں اس بزرگ کا قصور نہیں ہوتا, ہماری نیتوں کا فتور ہوتا. اور بلا شک و شبہ اندر آدمی کا جب باطن خراب ہوتا ہے اس کا اثر ظاہر پر بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. حاجی حضرت کے پاس جانا ہوا تو وہاں پر کچھ باتیں ہمیشہ ہی سنائی جاتی ہیں پڑھ کر, تو اس میں سے ایک بات تو یہ بتلائی گئی کہ وذروا ظاہر الاسم وباطنہ, تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو, یعنی جو گناہ ظاہر میں نظر آتے ہیں کہ گناہ ہیں ان سے بھی توبہ کر لو, اور جو گناہ باطن کے اندر ہیں کسی کے لیے حسد کینہ بغض کبر ان سب چیزوں سے بھی توبہ کر لو, تو تب تم مومن بنو گے صحیح معنی میں کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو. اب ظاہری گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دو چیزیں تو بالکل ظاہر ہیں, ان سے آدمی بچے کہ اپنی داڑھی سنت کے مطابق کر لے. داڑھی چاہے آدمی نے چھوٹی رکھی بھی ہو بڑی رکھی بھی ہو, لوگ تو کہیں بھی داڑھی والا ہے, تو داڑھی سنت کے مطابق کیوں نہ رکھے بھائی, تو سنت کے مطابق رکھو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب بھی ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے عزیز بھائی کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہمارے پاس اور تو شاید کوئی عمل نہ ہو لیکن یہ ظاہری شکل و صورت تو ہوگی, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے نبی کی شباہت لے کر آئے, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں, تو اللہ کے سامنے یہ تو کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, میرے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. آدمی اللہ سے جب مانگ رہا ہو دعا تب بھی شعر کو سنائے اللہ کو, اللہ کو تو معلوم ہے لیکن اپنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں زبان سے تو کچھ بولے, ہائے وائے تو کرے کچھ, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح, رو تو صحیح. اللہ تعالیٰ ہمارا رونا سننا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا گڑ گڑانا سننا چاہتے ہیں, تو ہم جب اللہ سے دعا مانگے اس وقت یہ دعا یہ شعر بھی پڑھ لیا کر, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں, اے اللہ ہمارے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے بس تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے شکل و صورت بنائی ہے, اس کی تو لاج رکھ لے اللہ, مجھ سے ایسے کام کرا دے جو اس کی لاج رکھنے والے ہو جائیں, میں رسوا کرنے والا نہ بنوں کسی کو, دیندار میری وجہ سے رسوا نہ ہو, علماء میری وجہ سے رسوا نہ ہو. ہم سب کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش کریں, کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے. تو ظاہری گناہ, پھر یہ کہ تینوں طرف سے دائیں بائیں اور نیچے سے تینوں طرف سے ایک مشت داڑھی ہو. اور یہ آپ کو میں بتا دوں, پہلے ہی بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ چاروں ائمہ کے نزدیک یہ واجب ہے. کسی امام کی سنت تو ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا سنت طریقے کو کہتے ہیں, سنت اللہ بھی کہا جاتا ہے, اللہ کی سنت. تو اللہ کی سنت کیا ہے بھائی؟ یعنی اللہ کا طریقہ, سنت اللہ التي قد خلت من قبل, قرآن مجید میں بھی آتا کہ اللہ کی سنت یا مراد کیا اللہ کا طریقہ. تو اسی طریقے سے جب سنت رسول کہتے ہیں تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, لیکن حکم کیا ہے وہ واجب ہے، تو ہر مسلمان کے لیے چاہیے. ہم میرے عزیز بھائی کس کو خوش کریں گے بتائیے، اس سے کون خوش ہوں گے؟ کفار خوش ہوں گے. میں بار بار بس یہی بات عرض کرتا بھی ہوں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کو خوش کریں تو دنیا کی خوشنودی کو پھر دنیا کی خوشنودی سے ہاتھ اٹھا لیں. کوئی دنیا میں خوش ہو یا نہ ہو، کوئی راضی ہو یا نہ ہو، لیکن ایک اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں بس. یک درگیر محکم بگیر، اگر آج کوئی کر سکتا ہے تو گناہوں سے بائیکاٹ کرے، یہ بڑی صورت ہے. سنتوں کو اپنائے اور غیر قوموں کی تہذیبوں کو، ان کی ثقافت کو، ان کے رسومات کو ہم اس کا بائیکاٹ کریں، تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی دین کی. زبان سے ہم چاہے جتنے بھی نعرے لگا لیں، لیکن اگر ہم گناہوں سے بائیکاٹ نہیں کر رہے، دوسروں کی تہذیبوں کو نہیں چھوڑ رہے، دوسروں کے طریقوں کو نہیں چھوڑ رہے، تو سمجھ لیجئے کہ زبان کے نعرے بحث محض زبانی کلامی ہیں، حقیقت کچھ نہیں. تو اس لیے وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، میں ظاہر میں یہ کہ آدمی داڑھی ایک مشت رکھے تینوں طرف سے، اور اسی طرح سے اپنی مونچھیں اتنی بڑی نہ رکھے وہ منہ میں آئیں. اگر کسی نے مونچھ رکھنی ہے تو رکھ لے، لیکن اس طرح سے رکھے کہ اوپر کے لب اور ہونٹ اس کے نظر آئیں. پانی پیئے تو پانی میں وہ بال نہ جائیں. بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھا کہ دودھ پیتے ہیں تو دودھ بھی پورا مونچھوں پہ لگا ہوا نظر آتا ہے. ایک صاحب تو مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی میں اپنی مونچھ کو پالتا ہوں بکری کے دودھ سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے آدمی، اور ظاہری طور پر ہم اپنے طریقے صحیح کر لیں، انشاءاللہ ظاہر ٹھیک ہوگا، باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو مونچھیں یا تو کتروا لے، حدیث میں آتا ہے قص الشوارب واعف اللحى، کہ مونچھیں کترواؤ داڑھی بڑھاؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو اس لیے یا تو چھوٹی کر لے بالکل، اب چاہے قینچی سے کر لے بالکل، اور بعض بزرگان دین نے کہا کہ اس طرح سے بھی کر سکتا ہے، گنجائش ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ قص کا لفظ آتا ہے کاٹنے کے لیے، تو اس میں مبالغے سے کام لے لے جس حد تک بھی کٹ سکتی ہیں. اور اگر کسی کو رکھنے کا شوق ہے تو رکھ بھی سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ ایسی بڑی نہ ہو کہ یا تو ناک میں گھس رہی ہو یا منہ میں، دونوں ہی کراہیت آمیز چیزیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے ازار کو، یعنی چادر ہو، شلوار ہو، پاجامہ ہو، پینٹ ہو، کوئی بھی ہو، پہلے سے ہم ناپ دے کر درزی کو چھوٹی کرائیں. بعد میں اس کو اڑسنے کا کیا فائدہ بھائی، صرف نمازی کے لیے تھوڑی ہے یہ تو لباس کی سنت ہے، اور سنت یہاں بھی وہ ہے طریقے کے معنی میں، ورنہ تو واجب ہے کہ ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، خاص طور پر جب آدمی کھڑا ہوا ہو یا چل رہا ہو آدمی، دونوں صورتیں میں. ہاں اگر بیٹھا ہوا ہے اور ٹخنے چھپے ہوئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کسی آدمی نے توپ پہنی بھی ہے، اصل لفظ ہے سوپ، لیکن اہل عرب جو ہے وہ سا کو تا بولتے ہیں، تو اس لیے وہ توپ ہو گیا، ورنہ لفظ اصل میں سوپ ہے. تو اپنے لباس کو بھی آدمی سنت کے مطابق رکھے کہ اپنی کم از کم ٹخنوں کو کھلا رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے ٹخنے یا جو ہے وہ ازار سے ڈھکے ہوئے ہوں گے تو ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں جلے گا. میرے عزیز بھائی یہاں پر ہم چھوٹی سی چنگاری بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے، اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے. تو یاد رکھو کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ تو بہت زیادہ تپش والی ہے. دنیا میں جو آگ اب آج ہم جلا رہے ہیں، یہ 70 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو جو آگ جہنم سے آئی تھی 70 مرتبہ وہ سمندر میں ٹھنڈی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ شکل ہے جو آج ہمارے سامنے جو جلا کے راکھ کر دیتی انسان کو. تو جہنم کی تپش جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر، تو ہم میں سے کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اس کی بھی کوشش کر لو کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے کہ ہمارا ظاہر ٹھیک ہو جائے، اور باطن میں کیا چیز ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اللہ تعالی نے یہ ہمارا پردہ بنایا ہوا ہے ہماری آنکھوں، اور ایسا عجیب و غریب آٹومیٹک پردہ ہے کہ ذرا سی کوئی چیز آتی ہے فٹ سے نیچے گر جاتا ہے، تاکہ کوئی چیز اندر داخل نہ ہو. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے نہ محرم آئے نہ بھی نہ بن جاؤ، جب چلے جائیں بھی نہ بن جاؤ، جب وہ سامنے آئے تو نہ بھی نہ بن جاؤ، اور سامنے سے ہٹ جائیں بھی نہ بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں کوئی ایسی محنت بھی نہیں ہے، ایک آنکھ کا پردہ ہے وہ بھی اللہ ہی کا عطا کیا ہوا، اس کو خالی ہم نے جھکانا ہے. اپنی نظروں کو نیچے کر لو اور اس کے بدلے میں اللہ سے حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ حلاوت ایمانی جس کو مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا مزہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں پھر اسے چھینتے نہیں، اور نہیں چھینتے کا مطلب یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. تو گویا کہ ایک بشارت بھی دے دی در پردہ کہ حلاوت ایمانی، ایمانی حلوہ کہہ لیجیے، میٹھی چیز آدمی جلدی کھا لیتا ہے، شوگر جن کو ہوتی ہے دل ان کا بھی چاہتا ہے، کھاتے نہیں وہ ایک الگ بات ہے، چھپ چھپ کے کھا لیتے ہیں بعد اوقات، گھر والے کنٹرول کراتے ہیں کہ بھائی دیکھو میٹھا مت کھانے دو. میں نے خود اپنے ایک عزیز تھے ہمارے گھر، کبھی آ کر رکے تو صبح اتفاق سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ فریج کے پاس کھڑے ہوئے، میں نے دیکھا پتہ نہیں کون کھڑا ہوا ہے، دیکھا تو پلیٹ میں ایک رس گلا پڑا ہوا تھا، وہ نکال کے کھا رہے. ان کو عام طور پر میٹھا کھانے نہیں دیا جاتا تو اس میں سے نکال کے کھا رہے تھے. تو بہرحال بعض اوقات دل چاہتا ہے انسان کا، تو حلوہ ایمانی تو ہر ایک آدمی کا دل چاہے گا جو بھی ایمان والا ہے کہ وہ ایمانی حلوہ کھائے. تو حلاوت یعنی وہ ایک ایسی کیفیت ہے جو دل کو عطا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے جب آدمی بچتا ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارتا ہے بچنے کے لیے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا. خالی اتنا کہہ کر ہم نہیں چھوڑ جائیں گے کہ صاحب دنیا دین کے ساتھ دنیا بھی ہے، بلا شبہ دین کے ساتھ دنیا بھی ہے، لیکن دنیا تابع ہے دین کے. جن لوگوں کے پاس دین ہے، مال بھی ہے، تو کیا وہ دنیا سے فیض حاصل نہیں کرتے؟ وہ بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن تقوی بڑی چیز. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ تقوی ہو، اللہ کا ولی متقی آدمی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ ولی نہیں ہوتے مگر متقی. اور متقی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کا مزاج شیر نر جیسا ہو. اور شیر نر کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ کہ سمندر میں، دریا میں جب بہرا ہوتا ہے تو ہمیشہ دریا کے مخالف بہتا ہے، تو گناہوں کی مخالفت میں بہے گا. یہ نہیں ہے کہ معاشرہ جیسے چل رہا ہے اس کے رنگ میں رنگ جائے، معاشرہ غلط چل رہا ہے وہ اس کی مخالفت میں چلے گا. شیر نر تو وہ ہے، اور جو مخالفت میں نہیں چلتا موافقت میں چلتا ہے لوگوں کی، اس کا مزاج تو لومڑیانہ ہے، اور لومڑی بزدل ہوتی ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، شیر نر بنو، لومڑی مت بنو، گیدڑ مت بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاؤ تاکہ تم شیر نر شمار ہو، نر شیر شمار ہو. اللہ رب العزت نے مرد کو ویسے شیر بنایا. کسی کو بھی ماشاءاللہ جس کی داڑھی پوری سنت کے مطابق ہو اور خوب بھری بھی ہو، اس کو کھڑا کر دو لگتا ہے ببر شیر کھڑا ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو جتنا بھی ہو سکے، اپنی سی کوشش تو کچھ کرو، اور پھر جب نہیں چھوٹیں تو اللہ سے مدد مانگو. آدمی اپنے جن پر تکیہ ہوتا ہے، جن پر بھروسہ ہوتا ہے، ان کو مدد کے لیے پکارتا بھی ہے کہ آؤ بھائی ذرا دیکھو. بچے کو کوئی مارتا ہے تو فوراً لپکتا ہے کہ ابا ابا چیختا ہے. مومن آدمی کا کام یہ ہے کہ جب اس کو شیطان تنگ کرے فوراً ربا ربا کہہ کے اللہ کو پکارے کہ اللہ میاں اس شیطان سے مجھے بچائی، یہ مجھے گناہ کرنے کی طرف اکسا رہا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی، بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اگر گناہوں سے بچے تو پھر ہماری نمازیں نمازیں ہیں، پھر ہمارے روزے روزے ہیں، پھر ہماری عبادت عبادت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ ابھی نہیں بچ رہے تو وہ کل سے چھوڑ ہی دیں، کہ صاحب جب بچ نہیں رہے تو کرنے کا کیا فائدہ. فائدہ ہے، انشاءاللہ آتے رہو گے، جاتے رہو گے، کرتے رہو گے، ایک دن اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. اور یہ اسی کو میں نے کہا کہ گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، کہہ رہے بھائی ابھی ہم سے گناہ ہو گیا، اللہ سے توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گیا، پھر معافی مانگ لی، پھر گناہ ہو گیا، دن میں 100 مرتبہ بھی ہو جائے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. نا امید مت ہو، اللہ سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ایسی ہے کہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بہا کر لے جائیں گے اور اپنی مغفرت میں چھپا لیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا کفر ہے، مایوس مت ہو. البتہ گناہ چھوڑنے کی فکر کرتے رہو، یہ مت کہو کہ صاحب اگر میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا، ایسا اس گناہ کو ہلکا مت سمجھو. پانچ چھوٹی سی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک انچ تو بہت بڑی بات ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک حصہ ہوتی ہے، سود سے بھی کم، لیکن اگر وہ ذرا سی کہیں چوب جائے پورا جسم بے چین رہتا ہے. اسی طریقے سے مومن آدمی، اس سے چھوٹا گناہ بھی ہو جائے وہ بے چین رہتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کو معاف نہ کرا لے. یہ مومن کی شان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مومن بنا دے کہ اپنے فضل و کرم سے ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل آدمی ایسا ہو جائے گا کہ گناہ اب اس سے ہوں گے ہی نہیں. ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے، اور انسان کو اللہ نے دونوں چیزیں دی ہیں، گناہ بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، تبھی وہ اس کا درجہ جو ہے وہ فرشتوں سے اونچا بھی ہے، کیونکہ فرشتوں میں اللہ نے طاقت نہیں رکھی، ان میں صرف نیکی کرنے کی صلاحیت ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کو وہ بندے پسندیدہ ہیں کہ جو گناہ پر قوت رکھتے ہوئے بھی گناہ نہ کریں، آنکھ موجود ہے لیکن نابینا بن جائیں نامحرم کو دیکھنے سے۔ تو گناہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے، اللہ تیری خاطر بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ اے اللہ دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے لیکن ہم گناہ سے بچتے ہیں، اللہ تیری محبت کے لیے، تجھے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے فانی بتوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کچھ تگ و دو کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک پانی بھرنا کہتے ہیں اس کو، پانی بھرتا ہے، غلامی اختیار کر لیتا ہے بعض اوقات، اس کے خاندان کی نوکری کر لیتا ہے تاکہ کچھ حاصل ہو جائے، اور وہ حاصل ہونا بھی ایسا ہے کہ یقینی نہیں ہوتا حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم تگ و دو کریں گے انشاءاللہ وہ تگ و دو بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں فرماتے، جب آدمی کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جب ہم صدق دل کے ساتھ اللہ کو پانے کے لیے جستجو کریں گے تو اللہ وہ کریم ہے کہ جو ہمیں عطا فرما دیں۔ ایک بات بڑی اچھی یاد آ گئی کہ بزرگوں ہی سے میں نے سنی کہ دیکھو جلوہ طور ہے، طور ایک پہاڑ کا نام، اس پر اللہ رب العزت نے اپنا جلوہ ڈالا، اور وہ بھی ہزارہ پردوں میں، 70,000 پردوں میں، اور وہ بھی اتنا کہ سوئی کی جو نوک ہوتی ہے اس سے بھی کم اگر کوئی حصہ ہوتا ہے، اتنا معمولی سا درجہ تھا، لیکن وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، شک ہو گیا، پھٹ گیا۔ ایک بزرگ نے بڑی نقطے کی بات بتائی، کہا کہ یہ پہاڑ بھی ظالم عاشق تھا، یہ پہاڑ بھی عاشق تھا، اس لیے اس نے چاہا کہ اللہ کی محبت صرف مجھ پر اوپر ہی اوپر نہ رہے بلکہ پھٹ جاؤں تاکہ اندر تک چلی جائے، سمجھ آئی؟ تو عاشق جو ہوتا ہے، تو عاشق کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اندر سے، تاکہ اللہ کی محبت اس کے قلب کے اندر پورے گھس جائے، پوری داخل ہو جائے، اور جب اللہ کی محبت داخل ہو جاتی ہے تو بس پھر کسی اور کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے دعا یہ کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا عاشق بنائے۔ شیطان کے اندر سبھی چیز تھی، عابد بھی تھا، عاشق نہیں تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا۔ کسی بزرگ نے کہا کہ شیطان سے بڑا عالم کوئی نہیں، شیطان سے بڑا عارف کوئی نہیں، شیطان سے بڑا عابد کوئی نہیں عبادت کرنے والا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بس عاشق نہیں تھا، کیونکہ عاشق اعتراض نہیں کرتا، عاشق کبھی محبوب سے اعتراض کی بات نہیں کرے گا، وہ تو جو عاشق جو محبوب کہے گا فوراً کہے گا جی بس آمننا و صدقنا۔ ایک صاحب نے شادی کی، کہیں مہر کی رقم بھی بڑی ٹھیک ٹھاک لکھوائی، اس کے بعد طلاق کا حق بھی بیوی کو دے دیا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی تم سمجھتے ہو تم کر کے آ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کٹوا رہے ہو کہ آئندہ طلاق تم نہیں دو گے، بیوی اپنے اوپر واقع کرے گی اور آزاد ہو جائے گی جب جی چاہے گا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ طلاق کا حق بیوی کو دے دیا، تو تم نے سوچ سمجھ کے دیا ہے یا ایسے ہی؟ کہنے لگا جی بڑی مشکل سے راضی ہوئی، بڑی مشکل سے تو راضی ہوئی ہے، اس لیے اب وہ جو کہے میں تیار ہوں۔ تو اعتراض نہیں کرتا، وہ اشکال پیدا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ سجدہ کرو، اگر یہ سجدہ کر لیتا عاشقوں میں شمار ہو جاتا، لیکن اعتراض کر دیا کہ میں سجدہ کیوں کروں، آپ نے اس کو تو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، لہذا آگ کا درجہ بلند ہے مٹی سے، اور میں بلند ہو کے اور اس کو سجدہ کروں، انسان کو سجدہ نہیں کیا، اعتراض کیا، اس اعتراض نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ حالانکہ عالم بھی زبردست تھا، عابد بھی ایسا تھا کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو، آسمان دنیا پر عبادت کی، پھر دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، حتیٰ کہ ملائکہ کا استاد کہلایا، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد۔ لیکن ان سب کے باوجود عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا. عارف ایسا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال رہے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے وقت دے دیجئے، مہلت دے دیجئے. اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں، مجھ پر غضب نازل ہو رہا ہے، راندہ درگاہ ہو رہا ہوں. لیکن عارف اتنا بڑا تھا کہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے، مغلوب الغضب نہیں ہے اللہ تعالیٰ. لہذا اس وقت اس نے اللہ سے مہلت طلب کر لی. اللہ نے کہا مہلت ہے تجھے ایک خاص وقت تک کے لیے، الى یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم جو اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں پتا کب اس کی مہلت ختم ہو جائے گی، اسے خود بھی نہیں پتا کب ختم ہو جائے گی. لیکن کہا الى یوم الوقت المعلوم. اور مہلت کس لیے لیے بھائی؟ ہمارے آپ کے لیے، تاکہ ہمیں گمراہ کرے. دائیں بائیں سامنے پیچھے سے آئے گا گمراہ کرنے کے لیے. کہا کہ اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اس لیے کہ انہی بندوں کی وجہ سے میں زمین میں نکل رہا ہوں، جنت کو چھوڑ رہا ہوں. اور دنیا میں اللہ نے اس کو بھیج دیا، وہ آج کل وہی کام کر رہا ہے. پہلے فرشتوں نے شاگردی اختیار کی تھی فرما برداری میں، ہم نے نافرمانی میں اس کی شاگردی اختیار کر لی، اس کو استاد بنا لیا. بلکہ بعض تو اس کے اتنا اعلیٰ شاگرد ہیں کہ اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، شیطان کو بھی مات دے دیتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے خوش حرام آتی ہے اپنے شاگرد سے، بھائی یہ جو کام کر رہا ہے تو مجھے بھی شرم آتی ہے، یہ میرا بھی استاد بن گیا. ابھی بعض شاگرد استاد سے آگے نکل جاتے ہیں مہارت میں، فن میں. ملتان کے اندر ایک تازیہ نکلتا ہے، استاد شاگرد کا تازیہ، ہمیشہ شاگرد بازی لے جاتا ہے. تو شیطانی کام میں استاد کو مات دے دی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں محفوظ رکھیں، شیطانی امور سے ہی بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائیں. بھائی ہر ایک کے لیے دعا کرو، اپنے لیے بھی کرو، اور جو اپنا بھائی موجود نہیں ہے اس کے لیے بھی دعا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کسی مومن کے غائب ہونے کی حالت میں دعا کرتا ہے، وہ سامنے موجود نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اس لیے کہ ریاکاری نہیں ہے، کسی کے سامنے نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ جب وہ موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا کرو. اگر کوئی ہمارا بھائی ایسا ہے راہ راست پر نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھ کے دعا کرو کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیجئے، سیدھے راستے پر چلائیے. اور اپنے آپ کو بھی بے پرواہ مت کریں، اس سے مستغنی مت سمجھیں، اپنی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگیں. شیطان ہر ایک پر ڈورے ڈالتا ہے جہاں اس کا داو چل جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے عزیز بھائیو آپ کو بھی مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو احکام دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیں، اور اپنی ذات کی محبت عطا فرمائیں، اپنی ذات کا تعلق عطا فرمائیں. تو جو بات آخر میں کہہ رہا تھا کہ جب ایک آدمی دنیا کے لیے اعتراض نہیں کرتا تو بندہ بھی وہ ہے جو اللہ کے کسی حکم پر اعتراض نہ کرے، بلا چوں چرا عمل کر لے بس. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں انہی بندوں میں شامل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضرت والا، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دے. اے اللہ اسی طریقے سے اور دیگر جو بیمار ہیں، خاص طور پر ہماری مسجد کے ایک نمازی ہیں عبد المعید صاحب، جو ہمیشہ صف اول کے بھی نمازی ہیں، اور میری نظر میں بس ان کا مقام ایک ایسا ہے کہ انتہائی شریف النفس انسان ہے. بہت عرصے سے بیمار ہیں، مسجد میں نہیں آ رہے، اور آج کل ہسپتال میں داخل ہے، اور ان کی حالت جو ہے وہ کیفیت بہت خستہ ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ عافیت کے معاملے فرمائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے صحت مقدر میں رکھی تو اللہ انہیں بہتر صحت عطا فرما دیجئے، اور اپنے فضل و کرم سے، ورنہ آخرت کا وقت آخری وقت ہے، تو عافیت کے ساتھ خاتمہ ایمان پر فرمائیے. اسی طرح سے ہمارے اقبال بھائی ہیں، ان کے بھانجا، وہ بھی بیمار ہے، اور ابھی ہسپتال ہی لے گئے اسے، اس کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے. اور اسی طرح ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اس وقت وہ ذہن میں بعض ہیں بعض نہیں ہیں. اے اللہ آپ جانتے ہیں سب کو اپنے فضل و کرم سے، جس نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ سب کی حاجتوں کو مرادوں کو جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ بلکہ پورے عالم کے لوگوں پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ جو لوگ گمراہی میں ہیں تو اے اللہ انہیں راہ راست عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دیجئے. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ کلمہ اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، اے اللہ تو انہیں تباہ و برباد فرما دیجئے، ان کے شر سے فتنوں سے اے اللہ اہل اسلام کو محفوظ فرما دیجئے. الہ العالمین ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دیجئے، اے اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر پلٹ دیجئے. اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اپنا کرم فرمائیے، رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اے اللہ مرتے دم تک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. یہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے اور پیدر پہ فتنے ہیں کہ آئے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم تمام فتنوں سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے، اپنی محفوظ اور اپنی مضبوط حفاظت میں ہمیں لے لیجئے. اے اللہ شیطان کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے خاندان کی حفاظت فرما. اے اللہ اہل و عیال کی حفاظت فرما، چھوٹے اور بڑوں کی حفاظت فرما. اے اللہ چوروں سے، ڈاکوؤں سے، فتنہ انگیزوں سے، شریروں سے، سب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کی مغفرت فرما. ہمارے بھائی زاہد کا بھی، والد صاحب کا انتقال ہوا کچھ ہی دن پہلے، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. ہمارے مسجد کے ایک نمازی افتخار صاحب، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. اور جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما. ہمارے عزیز رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ حافظ.